پیغام مومنوں یہ خمینی نے دیا ہے، یہ درسگاہ دین ہے جو فرش عزا ہے، یہ محرم و سفر ہے دین کی حیات، یہ مجلس حسین نہیں دین کی بقا ہے۔
اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین، یدع المستکبرین ویرفع المستضعفین، ویهلک ملوکا ویستخلف آخرین، قاسم الجبارین ومدرک الہاربین، والصلاة والسلام على شرف الانبیاء والمرسلین رحمة للعالمین شفیع المذنبین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لسيما بقية الله الأعظم في الأراضين روح وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. درود بھیجی محمد و آل محمد. اعزائے گرامی، سورہ یونس کی آیت نمبر 57 میں ارشاد رب العزت ہے کہ بتحقیق اے انسانوں، تمہاری طرف تمہارے پروردگار کی جانب سے وعد و نصیحت آئی ہے، تمہارے سینوں میں موجود بیماریوں کی شفا ہے، ہدایت ہے اور رحمت ہے۔ اور کل اس سلسلے میں کہ قرآن کریم کی یہ چار صفات جو بیان کی گئی ہیں، یہ در حقیقت انسانی زندگی کے لیے لازمی ہیں، اور جو ہمارا موضوع ہے کہ قرآن اور کامیابی کی راہیں، تو یہ چار صفات قرآن کریم کی انسانی حیات میں اور انسانی حیات کے ارتقا اور ترقی میں بہت بنیادی کردار ادا کرتی ہیں۔ اور کل کی گفتگو میں بھی ہم نے در حقیقت صفات کے بارے میں گفتگو کی تھی کہ قرآن کریم جو اپنی صفات بیان کر رہا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی جو صفات بیان کی ہیں، اس کے اپنے خواص ہیں، اس کی اپنی نشانیاں ہیں، اس کے اپنے فوائد ہیں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ جیسے کسی انسان کا نام رکھ دیا جائے اور اس انسان کا اس نام سے، اس انسان کا عمل اور کردار اس کے نام سے مطابقت نہ رکھتا ہو۔ ممکن ہے دنیا کے بارے میں ایسے بہت سے انسان مل جائیں گے کہ جن کا نام ہی مثال کے طور پر کوئی اچھی صفت کو بیان کرتا ہو، لیکن ان کا کردار در حقیقت ان کے برے اعمال کی نشاندہی کر رہا ہے۔ لیکن قرآن کریم ایسا نہیں ہے کہ جناب اگر صفت اچھی ہے تو ایسا نہیں کہ قرآن کریم اس کو ہم اس چیز کی طرف ہمیں دعوت نہیں دے گا، انسان کی طرح نہیں، بلکہ قرآن خود در حقیقت دعوت دینے والا ہے، یہ واضح و نصیحت ہے۔ انشاءاللہ آج کی جب گفتگو آگے بڑھے گی تو بتائیں کس طریقے سے یہ قرآن واضح و نصیحت ہے۔ تو قرآن کامیابی کی راہیں ہمارے سامنے کھولتا چلا جا رہا ہے، اور ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ان راہوں کو اپنے سامنے رکھیں۔ اور یہ مسئلہ بھی طے پا گیا تھا، خلاصہ عرض کر رہا ہوں گزشتہ تین مجالس کا، کہ ہدایت طلب کرنے سے کیا مراد ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اور اللہ نے کہا کہ ہم اپنی راہوں کی ہدایت کریں گے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں جہاد کرتے ہیں ہم یقیناً ان کو اپنے راستوں کی ہدایت کریں گے۔ ان دونوں آیات اور ان کے نتائج کو بھی آپ کی سماعت کی نظر کیا کہ یہاں پر کیوں صراط مستقیم سے مدد مانگنے کا حکم ملا اور کیوں ہمیں جدوجہد کرنے کا حکم دیا گیا ہے، صراط و سبیل کا فرق واضح کر دیا۔ تو گفتگو یہاں تک پہنچی تھی، اور ایک ضمنی سوال جو دو مجلسوں قبل ہم نے اٹھایا تھا، کل موقع نہیں مل سکا کہ اس کا جواب دے سکیں، وہ یہ تھا کہ قرآن اپنی تعلیمات کے ساتھ حجت ہے اور اہل بیت اپنی حیات طیبہ کے ساتھ ہمارے سامنے حجت ہیں۔ یعنی اگر میں اہل بیت کے کسی عمل کو اٹھا کر حالات حاضرہ کے مطابق اسے استعمال کروں تو میں کہوں گا اے خدا میں حق بجانب ہوں۔ توجہ فرمائیے گا، ایسا نہیں کہ اہل بیت کے کوئی بھی عمل اٹھا لیں آپ اور آپ کے جناب یہ میرے لیے حجت ہے، نہیں، حالات حاضرہ کے مطابق اس عمل کو۔ ممکن ہے کہیں امام علی آپ کو سکوت کرتے ہوئے نظر آئے 25 سال، آپ کے جناب اس وقت ہمیں بھی سکوت کرنا چاہیے، نہیں، آپ نے نہ صرف بیعت نہیں کی، پیروی نہیں کی، بلکہ مخالفت کی امام علی کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وقت کے تقاضوں کے مطابق اگر امام کا وہ قول در حقیقت اس کو غور و فکر نہ کیا جائے اور اس سے وہ نکات اخذ نہ کیے جائیں جو موجودہ حالات میں ہمارے عمل کو صحیح کرنے کے مترادف ہیں، تو نہ صرف یہ کہ میں نے ان کی پیروی نہیں کی بلکہ میں نے ان کے عمل کی مخالفت کی۔ توجہ فرمائیے گا، اہل بیت کی پیروی کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ جناب بس امام حسین کی طرح تلوار لے کے کھڑے ہو جائیے، یا کوئی یہ کہ بس میں تو ساری زندگی خاموش رہوں گا، یا کوئی یہ کہ میں صرف دعائیں پڑھتا رہوں گا امام سجاد کی طرح اور صرف مجلس ماتم پرسا کرتا رہوں گا۔ یہ بہت ہی ظریف نقطہ عرض کر رہا ہوں حضرت اکرمی، راہیں کھولی ہیں، حجت ہے، لیکن کس طریقے سے حجت ہے، کہاں حجت ہے؟ ممکن ہے کہ اہل بیت کا عمل آپ سے کسی اور چیز کا تقاضا کر رہا ہو اور آپ جو ہیں مثال کے طور پہ یہ کہیں، کوئی انسان یہ کہے جناب نہیں میں تو جناب گھر میں بیٹھوں گا صرف دعائیں پڑھوں گا، تو یہ حجت نہیں ہوا آپ کے لیے؟ یہ آپ کا گھر میں بیٹھ کے دعائیں پڑھنا، آپ کے جناب امام سجاد نے دعائیں پڑھی تھی 35 سال، میں بھی دعائیں پڑھوں گا، صرف امام حسن بھی گریہ کروں گا، تو نہ صرف یہ آپ کو بچانے کا سبب نہیں بنے گا بلکہ آپ کو برباد کرنے کا سبب بنے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام کے فعل کو، امام کے عمل کو حالات حاضرہ کے مطابق نہیں تولا گیا۔ ضرورت اس امر کی ہے، بہت باریک نقطہ عرض کر رہا ہوں۔ دیکھیے اہل بیت کی، دوبارہ سے درود بھیجیے محمد و آل محمد، اہل بیت کی حیات، ان کا قول، ان کا فعل اور ان کی تقریر۔ قول کیا ہے؟ جو زبان سے ادا کر رہے ہیں۔ فعل کیا؟ جو ہاتھ و پیر سے انجام دے رہے ہیں۔ تقریر کیا ہے؟ تقریر یہ ہے کہ امام کے سامنے کوئی عمل انجام دیا جائے، امام خاموش رہے، امام خاموش رہے، حالت تقیہ میں نہ ہو، جبر اکراہ اور زبردستی نہ ہو، تو وہ فعل امام کا، یعنی تقریر جو امام کا ثبوت ہے، یعنی رضا اور خوشنودی اور امام کا راضی ہونا، وہ ہمارے لیے حجت ہے، قول، فعل، تقریر۔ لیکن اس کو حالات حاضرہ کے مطابق، اب جو سوال ہم نے اٹھایا تھا کہ کامیابی کے راہیں ہیں تو قرآن اور اہل بیت، اب اہل بیت میں 14 معصومین اور خصوصاً 12 آئمہ کی زندگی اٹھا کے دیکھیے، ایک طرف امام علی رسول اللہ کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اس کے بعد جب ولایت کا مسئلہ پیش آیا تو آپ سکوتی اختیار کرتے ہیں تقریباً 25 سال، اس کے بعد پھر آپ دوبارہ تلوار اٹھاتے ہیں خلیفہ مسلمین بظاہر اس عہدے پہ آنے کے بعد، اور 4 بڑی جنگیں لڑتے ہیں آپ بظاہر مسلمانوں کے خلاف، یہ جنگیں لڑی گئی ہیں، کلمہ گو تھے دوسری طرف، ایک یہ سیرت نظر آتی ہے، دوسری سیرت کیا نظر آتی ہے؟ امام حسن کی، کہ آپ بظاہر دشمنوں کی چالوں کو بے نقاب کرنے کے لیے ایک معاہدے پہ دستخط کرتے، صلح نہیں کہوں گا اس کو میں، معاہدے پہ دستخط کرتے، ایگریمنٹ ہوتا ہے، تم بھی یہ نہیں کرو گے ہم بھی یہ نہیں کریں گے، لیکن خود امام نے در حقیقت اس ایگریمنٹ پہ سائن کر کے جو مخالف موجود تھا اس کی حقیقت کو عیاں کر دی کہ مخالفت کرنے والا کون ہے۔ پھر امام حسین علیہ السلام کی سیرت اٹھا کے دیکھیے کہ جب تک مدینے میں ہیں آپ بہت ہی آرام آرام والی زندگی، لیکن اچانک جیسے امیر شام کا انتقال ہوا اور آپ نے فوراً ہی اسی کی زندگی میں اپنے خطبات کے ذریعے سے لوگوں کو شعور دینا شروع کیا، اور پھر کربلا میں جس طریقے سے آپ نے قیام کیا، بیعت کے لیے حضرت مسلم کو بھیجا، مدینہ کو چھوڑا، مکے کو چھوڑا، کوفے کی طرف بڑھے، یہ ایک انقلابی کردار نظر آتا ہے امام حسین علیہ السلام کا، کیا یہ ہمارے لیے حجت ہے؟ جی ہاں، امام سجاد کی زندگی، کربلا کے بعد 35 سال زندہ رہا میرا امام، دعائیں پڑھتا رہا یا مصائب اہل بیت کو بتاتا رہا، تو بظاہر یہ ہمیں تضاد نظر آتا ہے کہ ایک امام تلوار اٹھا رہا ہے، ایک امام سکوت اختیار کیا، ایک امام ایگریمنٹ پہ سائن کر رہا ہے، ایک امام جو ہے وہ انقلابی کردار کے ذریعے سے دشمنوں کو بے نقاب کر رہا ہے، میدان عمل میں آ رہا ہے، ایک امام جو ہے دعائیں پڑھ کر زندگی گزار رہا ہے، اور بقیہ ائمہ کی زندگی، تو کیا یہ تضاد ہے اہل بیت کی سیرت میں؟ نہیں، وہ حدیث معروف ہے کہ اولن محمد و آخرن محمد و اوسطن محمد، ہمارا اول بھی محمد، ہمارا آخر بھی محمد، ہمارا اوسط بھی محمد، ہم کل کے کل محمد، یعنی محمد سے کیا مراد ہے؟ یعنی وہ حقیقت محمدیہ، وہ نور محمدیہ، وہ ولایت محمدیہ کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مولا کائنات تک پہنچی، ولایت امین المومنین، وہی ولایت تمام ائمہ تک پہنچی ہے، وہ ولایت حسن ہوئی، ولایت حسین ہوئی، ولایت امام سجاد ہوئی، اور تمام ائمہ اور آج ولی فقیہ کی صورت میں ہمارے سامنے، زمانۂ غیبت امام زمانہ میں ولی فقیہ کی اطاعت کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے، تسلسل موجود ہے اس کا، اس بنا پر تو یہ تضاد نظر آ رہا ہے، یہ تضاد ہے یا نہیں ہے؟ بظاہر تضاد ہے، ایک تلوار اٹھا رہا ہے، ایک سے دعائیں پڑھ رہا ہے، ایک جو ہے وہ گریہ وزاری کر رہا ہے، ایک معاہدے بھی سخت کر رہا ہے، یہ تضاد نہیں ہے، یہ ٹکراؤ نہیں ہے اہل بیت، یہ کم علمی ہے ہماری کہ ہم اہل بیت کے عمل کی حکمتوں کو نہیں سمجھے، جو اہل بیت کی زندگی اور ان کا راستہ اور ان کا عمل ہمارے لیے کامیابی کی راہیں کھولتا ہے، لیکن اگر میں کسی نوجوان سے پوچھوں بیٹا کون سے امام، تو ایک بزرگ کہیں گے جناب امام سجاد کی سیرت اٹھا کے دیکھیے، وہ دعائیں پڑھتے تھے، وہ صرف روتے رہتے تھے، ایک نوجوان سے پوچھوں کہ حضرت عباس امام حسین کی سیرت تلوار اٹھا کے جہاد کرنا، کسی پروفیسر سے پوچھوں جناب ائمہ کی کون سی سیرت پسند ہے، وہ کہے گا جناب میں درس دیتا ہوں، لیکچر دیتا ہوں، علم کا نور بانٹتا ہوں، علم کی دولت کو پھیلاتا ہوں، امام سجاد کی یا مثال کے امام پنجم کی، امام ششم کی سیرت پہ عمل کر رہا ہوں، اگر کوئی جو ہے وہ دشمنوں سے ڈرتا ہے، دب دب دبک کے رہتا ہے، وہ کہے گا کس امام کی سیرت، وہ کہے امام حسن کی سیرت، جناب انہوں نے بھی تو ایگریمنٹ پہ سائن کر لیے تھے، وغیرہ وغیرہ، یعنی جس کا جیسا مزاج ہوگا وہ ویسے ہی امام کی سیرت سے پہلو اخذ کر لے گا، تو کیا حقیقت میں ایسا ہی ہونا چاہیے؟ یہ دیکھیے بہت بڑا سوال ہے، یہ کس امام کی سیرت پہ عمل کریں، تلوار اٹھائیں، دشمن سے ایگریمنٹ پہ سائن کریں، مذاکرات کریں، یا دعائیں پڑھیں، گھر میں بیٹھے رہیں، دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس سے ہمیں کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، ماتم کریں اور گھر کو جائیں جیسے امام سجاد نے کیا بظاہر، یا امام حسین کی طرح بس اسلحہ لے کے دشمنوں کے خلاف ٹوٹ پڑیں، کون سی سیرت اپنائیں، کون سا فعل حجت ہے؟ آیا ہر امام کا جو فعل جو اس نے اپنے زمانے کے تقاضوں کے مطابق انجام دیا کس طریقے سے حجت پا سکتا ہے؟ تو پہلی بات یہ کہ یہ جو کہا گیا ہے اولن محمد و اوسطن محمد و آخرن محمد، ہم کل کے کل محمد ہیں، یعنی وہ ولایت الہیہ، توجہ فرمائیں، وہ ولایت الہیہ، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، تمہارا ولی صرف و صرف اللہ ہے، اور یہ ولایت پھر رسول تک پہنچی اور اس کا رسول ہے، اور پھر رسول نے بتایا کہ ولایت اس کے لیے ہے جو حالت رکوع میں زکات دینے والا ہے، کہا کہ اور پھر ولایت علی کے بعد ولایت ائمہ کا سلسلہ، ایک امام کی ولایت نہیں، من کنتم مولا ہو فہذا علی مولا کا جملہ یہ بتا رہا ہے صرف علی مولا نہیں ہے، چونکہ رسول کے بعد ایک سرے کی ضرورت ہی ہدایت کے، کہ رسول کے بعد کس کی اطاعت کی جائے، کس کی پیروی کی جائے، کس کے قول و فعل کو حجت تصور کیا جائے، تو چونکہ علی امام اول، علی یعصب الدین، علی امام المتقین،
علی امیر المومنین قرار پائے تو کہا من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا، ارے جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا.
اس بنا پر کیا یہ ولایت مولا کائنات تک رک گئی؟ نہیں، امام حسن، امام حسین، امام سجاد، امام باقر، امام صادق، امام ہفتم، امام ہشتم، امام جواد محمد تقی، امام علی نقی علیہ السلام، امام یازدہم اور امام زمانہ، یہ ولایت باقی ہے. یعنی صرف مسئلہ یہاں پہ ختم نہیں ہو جاتا من کنتو مولا فہذا علی مولا کی طرح علی کو ولایت دے دی کہ قصہ تمام ہوگی. نہیں، یہ ولایت تسلسل ہے، یہ ہدایت ہے، یہ رہنمائی ہے. اور زمانے غیبت میں ولی فقی کی اطاعت واجب ہے کیونکہ وہ نائب ہے. اکثر سوال اکثر نوجوان کہتے ہیں جناب امام معصوم کا نمائندہ غیر معصوم کیسے ہو سکتا ہے؟ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں. تو جناب امیر المومنین کی سیرت اٹھا کے دیکھیے، امام معصوم ہے علی، کیا مالک اشتر کو جو نمائندہ بنا کے بھیجا کیا وہ معصوم تھے؟ نہیں، ائمہ کی طرح معصوم نہیں تھے. ہاں عصمت کے درجے پہ تھے، عصمت کے درجات ہوتے ہیں، فلسفے پوری ایک بحث ہے. یہ نور جو ہے اس کے درجات تشکیکی ہوتے ہیں، ایک ضعیف قسم کا نور ہوتا ہے، ایک اس سے ضعیف قسم کا نور ہوتا ہے، ایک اس سے قوی ہوتا ہے، ایک اس سے قوی ہوتا ہے. آپ یہ نہیں کہتے کہ جناب یہ نور جو ہے یہی آخری اس کی سرحد ہے، یہی حد ہے، اس کے بعد نور اس سے زیادہ ہو ہی نہیں سکتا. نہیں جناب، آپ کہیں جناب صبر کی یہ حد ہے، اس کے علاوہ صبر کی کوئی حد ہو ہی نہیں سکتی. نہیں، یہ بھی نہیں ہو سکتا. شجاعت کی یہ حد ہے، اس سے زیادہ شجاعت کی کوئی سرحد ہو ہی نہیں سکتی. یہ بھی غلط ہے. صبر ہے، نور ہے، علم ہے، علم بھی ایسا ہی ہے، علم کی بھی درجات ہیں. آپ کے جناب بس یہاں تک پہنچ گئے، آپ نے انٹر کے لیے فاروق تحصیل ہو گئے. فاروق تحصیل یعنی اب پڑھنے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اب آپ سب سے بڑے علامہ ہو گئے، سب سے بڑے پروفیسر ہو گئے. تو علم کے، نور کے یہ جتنے بھی معقولات عشر ہیں، بہرحال اس میں وارد ہونا نہیں چاہتا، ان کے اپنے درجات ہیں. تو اس بنا پر ولایت اور عصمت کے درجات ہیں. ولایت باپ کی ولایت ہوتی بیٹے پر، بیٹی پر، شوہر کی بیوی پر، دادا کی، باپ کی اپنے پوتے اور بیٹے پر ہوتی ہے ولایت. یہ ولایت کے درجات ہیں. آپ کے جناب بعضهما اولیاء بعض، المؤمنین والمؤمنات، مومن مرد اور مومن عورت ایک دوسرے کی نسبت ولایت رکھتے ہیں. یہاں ولایت کا معنی مختلف ہو جاتا ہے. باپ کی جو ولایت ہے بیٹے کے لیے، اولاد کے لیے، بیوی کی شوہر اور شوہر کی بیوی کی جو آپس میں ولایت ہے، مومن ہونے کے ناطے، شوہر اور بیوی ہونے کے ناطے، اس کا معنی کچھ اور ہو جاتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ امام معصوم اپنا نمائندہ غیر معصوم کو بنا سکتا ہے، بنایا امیر المومنین نے. اور خود امام حسین کی سیرت میں دیکھیے، حضرت مسلم ابن عقیل علیہ السلام معصوم نہیں ہیں، معصوم سے مراد چاردہ معصومین میں شامل نہیں ہیں. اچھا، عصمت کا معنی بھی ہمارے یہاں بہت غلط تصور کیا جاتا ہے. عصمت یعنی کسی میں گناہ کرنے کی صلاحیت نہ ہو اسے معصوم کہا جاتا ہے. اگر معصوم کی یہ تعریف ہو جو غلط تعریف ہے کہ جناب اللہ تعالی معصوم کا معنی یہ ہے کہ آپ میں کوئی صلاحیت ہوگی نہیں گناہ کرنے کی، تو اگر یہ معنی لیا جائے تو پھر جناب وہ نابینا شخص جو دیکھ نہیں سکتا، اس میں صلاحیت ہی نہیں ہے گناہ کرنے کی کہ آنکھوں سے گناہ کرے، تو وہ بھی معصوم اس دائرے میں شامل ہو گیا. اگر کوئی زبان سے در حقیقت قوت گویائی سے محروم، بول نہیں سکتا، تو نہ وہ غیبت کر سکتا ہے، نہ بری بات کہہ سکتا ہے، نہ بے ادبی کر سکتا ہے، نہ زبان چلا سکتا ہے، گویا وہ بھی معصوم. تو گویا ناقص تعریف ہو گئی. اگر کوئی بہرا ہے، قوت شنوائی سے محروم ہے، نہیں سن سکتا، غیبت نہیں سنے گا، گانا نہیں سنے گا، بری باتیں نہیں سنے گا، وہ بھی معصوم. تو برائی کی عادت کا یا برائی کی در حق عناصر کو انجام دینے کا نہ ہونا معصوم ہونے کی تعریف نہیں ہے. معصوم ہونے کی تعریف بہت اس سے ماورا ہے. جناب ہم کہیں جناب امام معصوم، امام معصوم مطلب یہ نہیں کہ خدا نے صلاحیت نہیں رکھی. بحیثیت ایک انسان خدا نے ان کو ہمارے لیے حجت قرار دیا، میرے لیے پوری ایک بحث میں وارد ہونا نہیں چاہتا، لیکن یہ اصلاح ضروری ہے کہ جو تعریف عصمت کی اور معصوم کی ہمارے ذہن میں ہے وہ غلط ہے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. بنا پر امام حسین علیہ السلام نے حضرت مسلم بن عقیل کو خلیفہ بنایا، اپنا سفیر بنا کے بھیجا، نمائندہ نائب بنایا. تو اگر آج ہم یہ کہتے ہیں کہ نیابت عامہ کے تحت ولی فقیہ امام کا نائب ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ سیرت ائمہ سے ثابت ہے. بات درود بھیجے محمد وال محمد پر. تو گفتگو یہ ہو رہی تھی کہ یہ ولایت تسلسل ہے، امیر المومنین، امام حسن، امام حسین اور باقی ائمہ، 12 ائمہ تک یہ سلسلہ اور تا قیامت تک، اور زمانے غیبت میں ولی فقیہ کی اطاعت واجب ہوگی. اب جب یہ ولایت آ گئی تو ہر امام کا فعل، قول اور تقریر، جس کی میں وضاحت کر چکا ہوں تقریر کسے کہتے ہیں، اب جو لوگ ظاہر بات ہے تاخیر سے پہنچے ہیں اب بار بار تو اس کی توضیح نہیں دی جا سکتی، ہمارے لیے حجت قرار پائے گی. قول، فعل اور امام کی تقریر، امام کا سکوت اختیار کرنا کسی عمل کے سامنے کہ حالت تقیہ میں نہ ہو، ظلم و ستم نہ ہو، اکراہ اور جبر اور زبردستی نہ ہو اور امام خاموش رہے، اس کا مطلب ہے کہ امام نے اس پہ سگنیچر کر دیے کہ میں خاموش ہوں، راضی ہوں. اب جب یہ ابتدائی گفتگو واضح ہو گئی کہ ولایت کسے کہتے ہیں، ولایت تسلسل ہے، جاری و ساری ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ پہلا امام کوئی ایسا عمل کرے گا کہ وہ بارہویں امام کے عمل سے متصادم ہو، نہ وسط کا کوئی امام اور ہادی اور رہنما کوئی ایسا عمل انجام دے گا جو اپنے سے پہلے والے آئمہ کی تعلیمات کے مخالفت میں ہو یا اپنے سے بعد میں آنے والے آئمہ سے تصادم رکھتا ہو. وہ فعل ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ولایت کا حامل ہے امام، ہر امام، اور ولایت کا تقاضا یہ ہے کہ ایک تناسب نظر آئے، ایک تسلسل نظر آئے. اس بنا پر اب آئیے ہمارا وہ سوال جو ہم نے اٹھایا کہ اگر اہل بیت کی سیرت اس پہ ہمارے لیے حجت ہے تو کون سے امام کی سیرت حجت ہے؟ میں نے کہا جو پروفیسر اور لیکچرار ہوگا کہ جناب میں درس دیتا ہوں مجھے امام جعفر صادق کی سیرت پسند ہے، کوئی انقلابی ہوگا وہ کہ جناب مجھے امام حسین کی سیرت پسند ہے، کوئی بیچارہ مظلوم سا مسکین سا مومن ہوگا وہ کہے گا جناب مجھے امام حسین کی سیرت پسند ہے، میں بھاگ دوڑ تو نہیں سکتا، میں چاہتا ہوں کہ بنا کے چلیں جناب، جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب بس ٹھیک ہے سب صحیح ہے، آپ بھی صحیح ہیں میں بھی صحیح ہوں، مک مکا. تو کون سی سیرت ہمارے لیے حجت ہے؟ اگر یہ کہیں کہ ساری سیرت حجت ہے تو پھر یہ شخص جو پروفیسر ہے یا انقلابی بن رہا ہے یا مثال کے طور پر صلح کر رہا ہے تو پھر یہ کیسے کہہ سکتا ہے ایک امام کی سیرت حجت ہے؟ تو کس طرح یہ تنازع حل ہو، کس طرح یہ علمی مسئلہ حل ہو کہ سارے ائمہ کی سیرت کو ایک دفعہ کیسے اٹھا لیا جائے کہ ایک ہی وقت میں تلوار بھی اٹھائیں اور دشمن سے مثال کے طور پر کسی خاص مقصد کی حصول کے لیے ایک معاہدے میں دستخط بھی کریں، اسی لمحے علمی درسگاہ بھی قائم کریں اور ظالم کے خلاف کچھ نہ بولیں اور دعائیں پڑھتے رہیں؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ ساری سیرتیں، سارے پہلو، سارے زاویے ایک ساتھ ایک انسان میں جمع ہو جائیں؟ نظر نہیں آتا، مشکل ہے. تو ایسا نہیں کہ نا، اس کا حل یہ ہے کہ، اور یہ جو میں نے نقطہ اٹھایا آپ کے سامنے کہ یہ نہیں کہہ سکتے آپ کہ جناب میں نے امام حسن کی سیرت پر عمل کی میرے لیے حجت ہے. ممکن ہے کہ زمانے کے تقاضوں کے لحاظ سے آپ کا عمل کچھ اور ہو، آپ کو کرنا کچھ اور ہو، آپ کی ڈیوٹی وظیفہ کچھ اور ہو، آپ کچھ اور کر رہے ہوں اور آپ اسی گمان میں ہوں، کوئی شخص اس گمان میں جناب میں تو امام حسن کی سیرت پہ عمل کر رہا ہوں، یا آپ کا وظیفہ علمی درسگاہ کے ذریعے سے علم کے نور کو پھیلانا ہو، مثلاً عرض کر رہا ہوں، اور آپ جو ہیں وہ تلوار لے کے کھڑے ہو جائیں امام حسین کی سیرت کو سامنے رکھ کے، جناب میرا کام تو بس مولا حسین کی طرح، مولا عباس کی طرح، تو وہ بھی آپ کی نجات کا ضامن نہیں ہے. یا آپ کی سیرت، آپ کے وقت کا تقاضا یہ ہو کہ آپ عزاداری کو فروغ دیں، دعاؤں کو فروغ دیں اور آپ جو ہیں وہ خاموش زندگی بسر کریں، وہ عمل بھی آپ کا چاہے جائے کہ آپ اسے امام سے منسوب کریں، آپ کی نجات کا ضامن نہیں بن سکتا.
تو پھر کس طرح یہ مسئلہ حل ہو؟ بہت ظریف نقطہ عرض کر رہا ہوں اور بہت ہی قریب ہو کے یہ گفتگو کر رہا ہوں تاکہ یہ مسئلہ حل ہو جائے ہمیشہ کے لیے، کہ کون سے امام کی سیرت کب ہمارے لیے حجت ہو سکتی ہے؟ کیا ایک ہی وقت میں سارے کام ہو سکتے ہیں؟ تلوار بھی ہو، جہاد بھی ہو، سکوت بھی ہو، معاہدہ بھی ہو، علم بھی ہو، قید خانہ بھی ہو، عزاداری بھی ہو، مظلوم کی حمایت بھی ہو، دعائیں بھی ہوں، کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک آدمی ایک وقت میں سارے کام انجام نہیں دے سکتا۔ تو عزیزان گرامی، یہ وہ نقطہ ہے کہ اگر سمجھ میں آ جائے تو سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ درود بھیجیے محمد وآل محمد وآل۔ یہ گفتگو کیوں کر رہے ہیں ہم؟ ان مجالس کے ذریعے سے جو فکری مجالس ہیں، یہ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہم اپنی زندگی میں اہل بیت کے عمل کی تاثیر و پیروی کر سکیں، اتباع کر سکیں، ان کے نقش قدم پہ چل سکیں، تاکہ یہ مجالس جنہیں ہم کہتے ہیں کہ حق کا سیدھا راستہ، کربلا کربلا ہے ہماری درسگاہ، کربلا کربلا، تو یہ درسگاہ کیسے، یہ حق کا سیدھا راستہ کس طرح ہمارے لیے حق کا سیدھا راستہ ہوگا؟ بات واضح تو ہو۔ اگر آپ کہیں جناب حق کا سیدھا راستہ کربلا، تو کیا باقی ائمہ کی راہیں حق کا راستہ نہیں تھیں؟ کیا امام حسن نے جو معاہدے دستخط کیے، صلح نہیں کہتا معاہدہ کہتا ہوں، وہ کیا حق کا سیدھا راستہ نہیں تھا؟ کیا امیر المومنین نے جو 25 سال خاموشی اختیار کی، کیا وہ سیدھا راستہ نہیں تھا؟ سوال ہے یہ، نوجوان پوچھتے ہیں، مولانا بتائیے، آپ کہتے ہیں کہ حق کا سیدھا راستہ کربلا، تو آخر کربلا میں ہے کیا ایسا کہ بقیہ ائمہ کے لیے آپ نہیں کہتے، امام حسن کے لیے نہیں کہتے، امام سجاد کے لیے نہیں کہتے، 35 سال گریہ کیا آپ نے؟ آیا سوال ہے یا نہیں ہے؟ میرے ساتھ ساتھ ہیں آپ؟ درود بھیجیے محمد وآل محمد کا۔ تو پھر حق کا سیدھا راستہ کربلا میں ایسی کیا بات ہے؟ کربلا میں ایسا کون سا پہلو ہے کہ کربلا کا سورج، کربلا کا آفتاب، کربلا کا خورشید تمام ائمہ کی ترجمانی کرتے ہوئے، حق کی زوپاشیاں کرتے ہوئے، تا قیامت حق و حقیقت کی صداقت بن گیا، علامت بن گیا، پہچان بن گیا۔ آخر کیا وجہ ہے؟ اگر یہ کہیں جناب بس کربلا حق کا سیدھا راستہ، بقیہ ائمہ نہیں، تو یہ ائمہ کی سیرت سے انحراف ہے، انکار ہے، منکر ہونا ہے۔ اب یہ وہ سوالات ہیں جن کو بہت ہی سمجھداری کے ساتھ اور سکون کے ساتھ حل کرنا چاہیے۔ درود بھیجیے محمد وآل محمد کا۔ عزیزان گرامی، اب آئیے اس کے حل کی طرف۔ اتنے سارے سوالات ہم نے اٹھائے، اگر کربلا حق کا سیدھا راستہ ہے، بقیہ ائمہ کا راستہ کیا ہے پھر؟ تو پھر بقیہ ائمہ کے راستے کو کیوں نہیں کہا جاتا، کربلا کو کیوں کہا جاتا؟ ایک سوال یہ ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر ایک امام کی حجت سمجھ کر، سیرت کو حجت سمجھ کے لے لیا جائے، تو پھر بقیہ ائمہ کے لیے کیا کریں گے؟ اور ایک ہی وقت میں بظاہر متضاد سیرتیں نظر آتی ہیں، ایک تلوار اٹھا رہا ہے، ایک خاموش، ایک سجدے کر، ایک دعا پڑھ رہا ہے، ایک قیام کر رہا ہے، بظاہر متضاد سیرت نظر آتی ہے۔ یہ تضاد نہیں ہے، میں نے کہا یہ ہماری کم عقلی ہے۔ تو وہ ولایت جس کا میں نے تذکرہ کیا اپنے گفتگو کے آغاز میں، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، کہ وہ لوگ جو صاحبان ایمان ہیں، حالت روح میں زکات دیتے، وہ ولی، رسول ولی، اللہ ولی، وہ ولایت، وہ ولایت الہیہ، وہ ولایت محمدیہ، وہ ولایت ائمہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اپنے زمانے کے تقاضوں کے مطابق عمل کیا جائے، زمانے کے نشیب و فراز کو دیکھا جائے کہ زمانہ کیا کہہ رہا ہے، سیاسی حالات کیا ہیں، جغرافیائی حالات کیا ہیں، اقتصادی حالات کیا ہیں، اخلاقی حالات کیا ہیں، ثقافتی حالات کیا کہہ رہے ہیں، تمام پہلوؤں پر نظر رکھتے ہوئے ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے، ملک کے باہر کیا ہو رہا ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ امام حسین نے جو قیام کیا یا امیر المومنین نے جو قیام کیا، کیا وہ ملکی حالات سے نعوذ باللہ بے خبر تھے، یا ان کو انٹرنیشنل سطح پر جو بھی حالات تھے ان کا علم نہیں تھا؟ نہیں تھا۔ ائمہ کا ہر عمل داخلی سطح پر اور خارجی سطح پر، جتنے بھی حالات تھے، سیاسی حالات ہوں،
سیاسی حالات اندرونی طور پر دشمن کے حملوں کی وجہ سے، اخلاقی حالات، اقتصادی حالات، معاشی حالات، ثقافتی حالات، معاشرتی حالات، اجتماعی حالات کی تمام سب کو سامنے رکھتے ہوئے امام اول کی سیرت کا تقاضا یہ ہے کہ چونکہ اسلام ابھی نیا نیا قائم ہوا ہے، اس کی جڑیں بھی مضبوط ہو رہی ہیں، لہذا ابھی وقت نہیں تلوار اٹھانے کا، 25 سال سکوت اختیار کیا تاکہ اسلام مضبوط ہو سکے۔ لولا علی لہلک عمر، حضرت عمر کا یہ جملہ اس بات کی دلیل ہے کہ امام علی نے در حقیقت دین کی بنیادوں کو مستحکم کیا۔ توجہ فرمائیے گا، بہت دلیل سے عرض کر رہا ہوں یہ جملہ، لولا علی لہلک عمر کا جملہ یہ بتا رہا ہے کہ شخصیات کی مدد نہیں کی، کردار کی حمایت نہیں کی، بلکہ در حقیقت دین کی بنیادوں کو مستحکم کیا ہے تاکہ دین مستحکم ہو جائے۔ اور آنے والے وقت میں المومنین دیکھ رہے تھے کہ جس طرح اسلام پھیلے گا، اسلام وسیع ہوگا، اور انشاءاللہ وہ وقت آئے گا جب میرا بیٹا مہدی ظہور کرے گا تو اسلام کو پورے عالم پر غلبہ عطا کرے گا۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ امام حسن علیہ السلام کی سیرت، اور پھر وہ امیر المومنین جو سکوت اختیار کرتے ہیں، خاموشی اختیار کرتے ہیں، وہ امیر المومنین جب ظاہری خلافت ملتی ہے تو تلوار لے کے 4 بڑی جنگیں لڑتے ہیں، مارقین، ناقصین اور قاسطین، عہد کو توڑنے والے، خدا کے عہد و پیمان کو پامال کرنے والے، اور دین سے منحرف ہونے والے۔ یہ 3 گروہ ہیں جن کا تذکرہ ملتا ہے۔ بہرحال وقت کے دامن گنجائش نہیں کہ میں واضح کروں، یہ تو پورے بحث ہے پورا کہ امیر المومنین کی سیرت، خصوصاً سیاسی سیرت، جو 4 سالہ دور جو آپ کی حکومت کا ہے اس کو واضح کیا جائے۔ امام علی نے کیا کیا، کس کے خلاف جنگیں لڑی، آخر کیا وجہ تھی، وہ سکوت 25 سال کا سکوت سبب کیا تھا۔ بہرحال امام حسن کی سیرت کا تقاضا یہ تھا کہ اس ظاہری اختلاف کو جو امت میں پڑ رہا تھا، درار پڑ رہی تھی، اس کو بچانے کے لیے، اس کو کم کرنے کے لیے، مٹانے کے لیے معاہدے پہ دستخط کیے، اور پھر جب سامنے والے نے خلاف ورزی کی تو پھر خود بخود آیا ہو گیا۔ لوگ اپنے ہی لوگ آئمہ کے دور میں، اپنے ہی لوگ آئمہ کے خلاف ہو گئے۔ تصور کیجئے، سابات میں شہر ہے، وہاں پہ امام پہ حملہ ہوا، امام نماز پڑھ رہے ہیں، امام کے نیچے جو مصلی بچھا تھا اس کو کھینچ لیا گیا، نہ سمجھتے امام علی کے اپنے اصحاب جو دین کو نہ سمجھ پائے، خوارج قرار پائے، علی کافر ہو گئے ہو، توبہ کرو، کیوں تم نے تحکیم قبول کی فلاں فلاں کے معاملے میں، کیوں قرآن کے اوراق سے تم نے جنگ کی۔ تو یہ تاریخ ہے، پوری ایک بحث ہے یہ کہ اس طریقے سے تاریخ کو دیکھیں عزیزان گرامی، کہ اپنے لوگ ان کے خلاف ہو جاتے تھے، یعنی ان کے پیروکار کے جو دین کو نہیں سمجھ سکتے تھے، یعنی جو اہل بیت کے ساتھ تھا اور جدا ہو گیا وہ کبھی اہل بیت کا تھا ہی نہیں۔ توجہ فرمائیے گا، جو اہل بیت کے ساتھ کچھ عرصہ رہا اور جدا ہو گیا اور حالت کفر پہ مر گیا وہ گویا تھا ہی نہیں، اور جو ساری زندگی در حقیقت کفر میں رہا، گمراہی میں رہا، اگر آخر میں بھی آ جائے تو حر کی طرح کامیاب ہو جاتا ہے۔ درود بھیجیے محمد آل محمد۔ کہ اگر سلمان ایک عرصہ اگر کفر میں گزار دیں، لیکن جب در اہل بیت پہ آ جاتے ہیں تو پھر سلمان من اہل البیت بن جاتے ہیں۔ تو یہ جو افراد جدا ہو گئے، یہ ان کی ناسمجھی تھی، کم عقلی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ خدا گنجے کو ناخون ہی نہیں دیتا، بال والے کو ناخون دیتا، اس کی وجہ یہ کہ عقل ان کی نہیں تھی۔ عزیزان گرامی، امام حسین کی سیرت کا تقاضا یہ تھا کہ اقدار کو مٹایا جا رہا تھا، تو وہ کامن پوائنٹ جو آئمہ کی زندگی میں ان کی ولایت جو اللہ نے دی اس کے سائے میں ہمیں ملتا ہوا ہے، وقت کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنا.
اور اگر آپ کسی بھی امام کی سیرت کو اٹھائیں، مثلا امام سجاد کی سیرت کو اٹھائیے، دعائیں پڑھنا، اگر وہ دعائیں پڑھنا حالات حاضرہ کے مطابق ہو، حالات کے تقاضے کے مطابق ہو، دلائل ہو، ثبوت ہو آپ کے پاس روز قیامت، تو پھر وہ آپ کے لیے حجت ہو. آپ لاکھ دعائیں پڑھتے رہے امام سجاد کی، رٹ لیں، حفظ کر لیں، جناب میں نے تو امام سجاد کی صحیح کاملہ حفظ کر لی ہے، وہ آپ کو نہیں بچائے گا. آپ لاکھ کہتے رہے حجت ہے میرے لیے، نہیں. کیوں؟ زمانے کے تقاضوں کے مطابق نہیں ہے وہ عمل. اگر کوئی یہ کہ جناب میں امام حسین کی طرح بس تلوار اٹھا کے قیام کرنا چاہتا ہوں، اول تو امام حسین کی سیرت، پوری سیرت جو ہے وہ صرف تلوار اٹھانا نہیں ہے، اور بھی سیرت کے پہلو، مثلا آخری پہلو جو بہت زیادہ ہمارے سامنے ہے امام کا، وہ ہے کربلا کا قیام. میں کربلا کی طرح قیام کرنا چاہتا ہوں، بس جناب قصہ ختم. اگر آپ کا وہ فعل جو آپ امام کی سیرت سے لینا چاہتے ہیں وقت کے تقاضوں کے مطابق ہو، دلیل ہو، برہان ہو، روز قیامت آپ کو بچائے گا. لیکن اگر منمانی ہو، نفسانی خواہشات ہوں، تو وہ آپ کو نہیں بچائے گا. آپ لاکھ کہتے رہے، کوئی بھی لاکھ کہتے رہے جناب میں نے تو امام کی سیرت پہ عمل کیا، تو یہ توجہ ضرور. آئمہ کی زندگی میں بہت ساری تحریکیں ایسی اٹھی ہیں، بہت ساری تحریکیں تھیں کہ جو در حقیقت وقت کے تقاضوں کے مطابق مکمل نہیں تھی، اس لیے آئمہ نے ان کا ساتھ نہیں دیا، خاموش رہے، نہ تائید کی نہ مخالفت کی. بہرحال یہ بھی ایک پوری بحث ہے کہ جو توابین کا قیام چھٹے امام کے زمانے میں جو شیعوں کی تحریک اٹھی علویوں کی، وہ اور بقیہ آئمہ کے زمانے میں جو تحریکیں اٹھی ہیں تشیعوں کی طرف سے، علویوں کی طرف سے، اس زمانے میں علوی بھی کہا جاتا تھا اہل تشیع کو، بنو امیہ اور بنو عباس کے خلاف اس زمانے میں آئمہ کا جو اس زمانے میں تھا ان کا کیا موقف تھا. تو یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جو وقت کے تقاضے مطابق، یہاں پر جو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو دلیل ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے، ثبوت ہونا چاہیے، اور حالات حاضرہ کے مطابق ہونا چاہیے، وہ ایک چھوٹا سا ایک فقہی مسئلہ آپ کو سنا کر آپ کی سماعت کی نظر کروں. درود بھیجیے محمد وال محمد پر. علم اصول میں ایک مسئلہ ہے کہ اگر کسی کے سامنے اس گلاس میں پانی رکھا ہو، بلکہ یوں کہوں اس کے سامنے ایک ظرف میں ایک سیال مادہ رکھا ہو، لکوڈ، سیال مادہ یعنی لکوڈ، اور وہ اسے اپنے علم کے مطابق یقین ہو جائے کہ یہ جائز ہے، مباح ہے، پاک ہے، یہ پانی ہے، اسے میں پی لیتا ہوں، اور وہ پی لے، اور پینے کے بعد اسے علم ہو کہ جناب یہ تو نجس تھا، مثال کے طور پہ، یا شراب تھی، تو اس کے پاس وہ معذر ہے، معذر یعنی عذر ہے اس کے پاس. کیا عذر ہے؟ کیا چیز اسے بچا سکتی ہے؟ خداوندہ میں نے اپنے علم کے مطابق اس ظرف میں موجود مادے کو پانی سمجھا تھا، یقین تھا. اس کو ہماری یہ کہتے ہیں قطع حاصل دی، علم اصول میں کہتے ہیں قطع، قطع یعنی یقین کامل درجے کا، مجھے یقین ہو گئی تھی پانی میں نے پی لیا. خدا کہے گا چونکہ تمہیں اپنے علم پر یقین تھا، وہ علم نے جو بعض اوقات ہمیں ہو جاتا ہے، کبھی خواب میں کوئی علم ہو جاتا ہے، نہیں، واقعی یقین ہو، علم ہو، نالج ہو، اور آپ کہیں خداوند نے پی لیا تھا، بعد میں پتہ چلا کہ وہ شراب تھا، تو خدا کہے کہ تم معذر، تمہارا عذر ہے، کیونکہ تم نے اپنے یقین پہ عمل کیا. اب یقین ہمارا وہ یقین ہے جو ہمیں وہم و گمان ہو جاتا ہے، وہ یقین نہیں، یقین کی اپنی تعریف ہے، یعنی علم ہو صحیح تمام دلائل کے ساتھ، یا کسی کو یہ یقین ہو جائے کہ میرے سامنے ظرف میں جو مادہ رکھا ہوا ہے، لکوڈ ہے، سیال مادہ ہے، وہ شراب ہے، جانتے ہو، یقین ہو جائے، اور وہ پی لے، وہ پی لے، اور بعد میں کوئی کہے جناب یہ تو پانی تھا، وہ کہے چلو بھائی اچھا ہوا، شراب کی بھی مزے مل گئے اور پانی بھی پی لیا،
نہیں جناب، خدا کہہ کر نہیں، اتنی آسانی سے آپ کی چھوٹ نہیں ہو سکتی، آپ متجری ہیں۔ متجری کہتے ہیں جرأت کرنے والے کو، جسارت کرنے والے کو، اپنی حدود سے آگے پاؤں پھیلانے والے کو، جسور، جسارت، متجری، جرأت کرنے والا۔ جرأت ایک منفی معنی میں ہوتی ہے، ایک مثبت معنی میں ہوتی ہے۔ بعض اوقات لوگ گناہ میں جرأت کر جاتے ہیں، ہوتا ہے شرط لگ گئی بچوں میں، جناب میں کر کے دکھاؤں گا یہ گناہ، یہ جسارت بری ہے، منفی ہے، شیطانی راگی ہے۔ اور ایک جرأت یہ ہوتی ہے کوئی اس کام کو انجام نہیں دے رہا، میں آگے بڑھتا ہوں، اس کام کو انجام دیتا ہوں۔ کوئی نوجوان آتا ہے، یہ جسارت مثبت ہے، اچھی ہے، نیکی کی راہ میں ہے۔ تو خدا نے کہا تم متجری ہو، کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں اپنے علم کا یقین تھا کہ یہ ظرف، اس میں جو سیال مادہ ہے وہ نجس ہے، حرام ہے، شراب ہے، خمر ہے، اور تم پی گئے۔ کیونکہ تم نے اپنے علم کے خلاف، اپنے یقین کے خلاف عمل کیا ہے، تم متجری ہو، تمہیں سزا ملے گی۔ یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ یقین ہونا چاہیے حالات حاضرہ کے مطابق کہ کیا۔ اسی لیے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، العالم بزمانی لا تهجم علیہ اللوابس۔ جو عالم ہوتا ہے، عالم سے مراد مولانا صاحب نہیں، آیت اللہ نہیں، مجتہد نہیں، عالم سے مراد آگاہ شخص، بابصیرت، نالج رکھنے والا، علم رکھنے والا۔ اور وہ علم وہ نہیں جو ٹی وی میں ہمیں دکھایا جاتا ہے، وہ بھی علم ہوتا ہے۔ جناب کسی سے پوچھا جائے کیا کام کر رہے ہیں، جناب فلاں کہاں سے لیے، انٹرنیٹ سے۔ جناب انٹرنیٹ کوئی مستند علمی مواد فراہم کرنے کی جگہ نہیں ہے، ٹھیک ہے کہ بہت ساری معلومات، انفارمیشن آپ کو مل جاتی ہیں، لیکن یہ کہاں لکھا ہے کہ جو کچھ بھی انٹرنیٹ پر ہوگا وہ 100% صحیح، حق اور بجا ہوگا؟ نہیں۔ ہاں بہت ساری، آپ گوگل پہ سرچ کریں گے، ایک لفظ لکھیں گے، بہت سارے آپ کے پاس آپشن آ جائیں گے، جناب یہ بھی ہے، یہ بھی، یہ بھی ہے۔ لیکن یہ کس نے کہا کہ جناب یہ جو کچھ بھی لکھا گیا ہے انٹرنیٹ پر، جس کی جو مرضی آ رہی ہے ڈالے چلا جا رہا ہے، وہ بھی انٹرنیٹ پر، شیطان بھی ڈال رہا ہے، شیطانی فوج بھی ڈال رہی ہے، آپ بھی ڈال رہے ہیں، دوسرے بھی ڈال رہے ہیں۔ ان سے پوچھا جاتا ہے آپ کہاں سے عمل کر رہے ہیں، جناب انٹرنیٹ پر۔ انٹرنیٹ ٹھیک ہے کہ مواد فراہم کرتی ہے، لیکن یہ کس نے کہہ دیا کہ جو کچھ بھی انٹرنیٹ پر ہے وہ صحیح اور سالم اور محفوظ اور مستند ہے؟ توجہ فرمائیے گا۔ تو یہ مسئلہ حل ہو گیا، العالم بزمانی، اپنے زمانے سے آگاہ شخص، حالات کو جاننے والا شخص، سیاسی حالات، سماجی حالات، معاشی حالات، اقتصادی حالات، تعلیمی حالات، اخلاقی حالات، ثقافتی حالات کو جاننے والا شخص، لا تهجم علیہ اللوابس، حالات اس پہ ہجوم نہیں کرتے، حملہ آور نہیں ہوتے، وہ پہلے سے سد باب کرتا ہے آنے والے حالات کا۔ سردی آتی نہیں، آپ گرم کپڑے نکال لیتے ہیں، کیوں؟ آپ عالم ہیں، آگاہ ہیں کہ اگر جناب آتی ہوئی سردی سے نہ بچا جائے تو مولا کہتے ہیں بیمار، جاتی ہوئی سردی سے نہ محفوظ رکھا جائے بدن کو تو بیمار۔ آگاہ ہو گئے نا آپ، سردی آئی نہیں، جاڑا آیا نہیں، گرم کپڑے پہلے سے نکل آئے، کیوں؟ تاکہ آپ کو علم ہے، آگاہ ہیں، یقین ہے۔ اس کو کہتے ہیں اپڈیٹ شخص۔ امام کہہ رہے ہیں کہ اگر تم آگاہ ہو جاؤ گے، زمانے کے تقاضوں کو سمجھو گے، اس لیے یہاں پر ضروری ہو گیا سیاسی بصیرت ہونی چاہیے آپ میں، شعور ہونا چاہیے سیاسی، کون اپنا، کون غیر، کون اہل بیت کا نام لے کر سامنے آ رہا ہے اور کہہ رہا ہے میں تمہارے حقوق کا ترجمان، تو سوچو سمجھو، نام رکھنے سے کسی کا نام حسین ہو جائے تو وہ حسینی نہیں ہو جاتا؟ توجہ فرمائیے گا عزیزان گرامی، یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ سیاسی شعور نہیں ہو، جب سیاسی شعور نہیں ہوگا تو پھر اہل بیت کے عمل کو پرکھ نہیں سکتے، اور جب پرکھ نہیں سکتے تو ان کی تاثیر و پیروی اور اتباع ہو نہیں سکتا، اور جب تاثیر و پیروی و اتباع نہیں ہو سکتا تو پھر نجات بھی ممکن نہیں ہے۔ صرف یہ کہہ کہ جناب میں نے تو فلاں امام کی سیرت کو لیا تھا، خدا کہے گا کہ تمہارے سر پہ مار دیا جائے گا تمہارا یہ قول، کیوں؟ اس لیے کہ زمانے کے تقاضے کے مطابق نہیں تھا، امام کا قول اپنے زمانے کے لحاظ سے درست و صحیح تھا، حق تھا، بجا تھا، لیکن تمہارے زمانے کے لحاظ سے صحیح نہیں تھا۔ اگر امام حسین، امام علی کی سیرت پہ عمل کرتے خاموش رہتے تو وہ
درست بات نہیں تھی. امام سجاد اگر امام حسین یا امام حسن کی سیرت پہ عمل کرتے اور گریہ و زاری اور دعا کے ذریعے اور اہل بیت کے مصائب کو بیان کر کے، یعنی جب آئمہ ایک دوسرے کے پیروی میں اپنے وقت کے تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں، تو پھر ہمیں بدرجہ اولا اپنے وقت کے تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھنا ہوگا. امام سجاد اگر امام علی کی طرح سکوت اختیار کرتے، کچھ نہ بولتے، کربلا ختم ہو جاتی، دین مٹ جاتا، کربلا کا پیغام رہ جاتا. زمانے کا تقاضا یہ تھا کہ چونکہ اجازت نہیں تھی امام کو، تو گریہ ازاری کے ذریعے سے نام حسین آتا، اشکبار ہو جاتی آنکھیں، پانی لایا جاتا رونے لگتے، کھانا لایا جاتا گریہ فرماتے. بار بار لوگ پریشان تھے، کیا وجہ ہے؟ پیدا دیتے کربلا کربلا کربلا، 61 ہجری 10 محرم کربلا. پھر امام کو اجازت نہیں تھی تو دعاؤں کے ذریعے سے، ہر دعا اٹھا کے دیکھیے صحیفہ کاملہ کی، کیا اللہم صلی علی محمد و آل محمد، تھوڑی دیر بعد پھر ایک درود، پھر ایک درود. آخری وجہ کیا ہے؟ یعنی فکروں کو جگانا چاہتے ہیں، یعنی زمانے کے تقاضوں کے مطابق. یعنی خود امام سجاد بھی امام علی کی سیرت پہ کما حق عمل نہیں کرتے کہ سیرت جناب 25 سال سکوت اختیار کریں اور 35 میں سے 25 نکل 10 سال جو ہے میں قیام کروں گا امام حسین کی طرح، اپنے بابا کی طرح. یہ وہ فکری ابحاث ہیں، بحثیں ہیں کہ جن کو حل ہونا چاہیے، کس طریقے سے امام کی سیرت حجت ہو سکتی ہے. بہرحال وقت کے دامن گنجائش نہیں، مجھے بھی فوراً نکلنا ہے. اس گفتگو کو یہیں تک رکھتے ہیں، انشاءاللہ کل اسی کو یہیں سے تسلسل کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کریں گے. یہ جو امام حسین علیہ السلام کا جملہ ہے، ارید ان آمر بالمعروف و انہا عن المنکر و اسیر بسیرت جدی و ابی، میں اپنے جد نانا رسول اللہ اور اپنے بابا علی کی سیرت پہ چلنا چاہتا ہوں، تو کہاں چلے؟ اگر امام حسین یہ کہہ رہے ہیں تو کہاں دکھائیے؟ 25 سال سکوت اختیار کیا امام حسین نے؟ نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر مراد یہ ہے، امام نے کہا کہ میں اپنے نانا کی سیرت سے اور اپنے بابا کی سیرت سے اور اپنے بھائی کی سیرت سے کچھ نکات، بنیادی نکات، فارمولے والے نکات، کلی نکات لے کر اپنے زمانے کے تقاضوں کے مطابق اپنے عمل کی اور اپنے کربلا کی بنیاد رکھوں گا. یہ ہے وہ نکتہ کہ زمانے کے تقاضوں کے مطابق. اگر کسی بھی ائمہ کی زندگی اٹھا کے آپ دیکھیں اور آپ کا علم ہو، معلومات نہیں ہو، گوگل کی طرح جناب سرچ کریں اور سب کچھ مل جائے آپ کو، اور پتہ نہ ہو کہ کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے، کیا مستند کیا غیر مستند. علم ہو، یقین ہو، اس کا مطلب ہے کہ علم بھی ضروری اور صحیح راستے سے علم کا حاصل کرنا بھی واجب ہم پر. پھر سیاسی شعور بھی ضروری، جب نو کا بیٹا نو نہیں ہو سکتا تو نام رکھنے سے کون کیسے حسینی بن جائے گا؟ جب نو کا اپنا سگا بیٹا انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، یہ تمہارا اہل نہیں ہے، بیٹا نہیں ہے، اس کا عمل صالح اور نیک اور نیک کردار کا مالک نہیں ہے، یہ تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا. تو اگر نام رکھنے سے کوئی جو ہے مثال کے طور پر وہ نام رکھ لے حسینی ہوں میں، عباسی ہوں، فلاں ہوں، تو کیسے وہ حسینی ہو سکتا ہے، کربلا والا ہو سکتا ہے؟ تو سیاسی شعور بھی ضروری ہے، علم صحیح راستے سے، شعور سیاسی راستے سے، وقت کے تقاضوں کو پہچاننا صحیح طریقے سے، پھر اس کے بعد انسان در حقیقت عمل کی وادی میں پھر کہے کہ ہاں جناب فلاں امام، پھر روز قیامت مجھے اور آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ میں کہوں اے خدا میں نے اپنے علم پر، اپنے قطع پر، قطع کا درجہ یقین سے بڑھ کر ہے، اپنے یقین پر، اپنے قطع پر، اپنے علم پر عمل کیا، آپ کے پاس حجت ہے. اور خدا کے سامنے احتجاج کرنا، احتجاج کرنا جو کہا جاتا ہے وہ کہتے ہیں انہیں حجت لے کر آنا، احتجاج کہتے ہیں، فلاں احتجاج کریں گے، انہیں ہم حجت لے کے آئیں گے کہ سانحہ راولپنڈی میں جن بے گناہ انسانوں کو مارا گیا، انجولی میں جن بے گناہ انسانوں کو مارا گیا ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے. آج شیعہ سنی علماء نے شام میں مغرب سے پہلے پریس کانفرنس کی، احتجاج کیا، اور یہ احتجاج یعنی حجت لے کر آئے. کیا حجت لے کر آئے؟ شیعہ سنی ساتھ ہیں، نام رکھنے سے کوئی اہل سنت والجماعت نہیں بن جاتا، نام چرا کے لوگ، اہل سنت کا نام چرا کے لوگ در حقیقت اہل
اہل سنت کو بدنام کر رہے ہیں. تو شیعہ سنی علماء نے احتجاج کیا, حجت لے کر آئے, ہم شیعہ سنی ساتھ ہیں اور در حقیقت ایک ٹولہ ہے تکفیری ٹولہ جو سنیوں کو کافر مرتد مشرک قرار دیتا ہے, شیعوں کو بھی کافر مرتد مشرک قرار دیتا ہے. احتجاج کریں آپ روز قیامت, احتجاج کریں, حجت لے کر آئیں اللہ کے سامنے, میرے سامنے نہیں کہ مجھے یہی نہیں پتا کہ آپ کی جیب میں پیسے کتنے ہیں. وہ اللہ جو عالم غیب کا, عالم الغیب و شہادہ کا مالک, اس کے سامنے حجت لے کر آنا اپنی جان بچا لی کے لیے معمولی کام نہیں ہے عزیزان گرامی, کہ آپ کے جناب 420 سے کام چل جائے گا, یا اگر 10 بجے پہنچے ہو 12 بجے نکل کے پریزنٹ لکھوا گئے تو باس کو نہیں پتا چلے گا, مینیجر کو نہیں پتا چلے گا. نہیں, وہ مالک الملوک ہے, مقلب القلوب والابصار ہے, دلوں میں آنے والے خیالات کو جانتا ہے, اس کے سامنے حجت لے کر آنا یعنی دلیل دینا اللہ کے سامنے کوئی معمولی بات نہیں ہے زندہ گرامی, دل گردہ چاہیے تو اتنا آسان نہیں ہے. اہل بیت راہیں کھول رہے ہیں ہمارے سامنے کہ وقت کے تقاضوں کے مطابق عمل کرو. درود جی محمد و آل محمد. بس عزیزان گرامی مختصر مسائل پڑھوں گا, ایسے وقت کے دامن گنجائش نہیں ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جناب آپ 7 بجے جو ہے وہ ہمیں زیب ممبر کر دیں تاکہ گفتگو جو ہے وہ سمیٹ سکے, لیکن ہمیشہ یہ تو 10-15 منٹ لیٹ ہو جاتے ہیں, معذرت کرنی پڑتی ہے. آخر میں اہل بیت کا عمل, اہل بیت کی سیرت حجت ہے, لیکن زمانے کے تقاضوں کے مطابق, علم کے مطابق, یقین کے مطابق ہونی چاہیے. یہی وجہ ہے کہ جناب زینب کے خطبات اٹھا کے دیکھیے. بس آج چاہتا ہوں کہ وقت کے تقاضے ہیں نا, بات یہاں تک پہنچی, کل یہیں سے شروع کریں گے. وقت کے تقاضے جناب زینب نے عمل کر کے دکھائیں. بس آج چاہتا ہوں بی بی زینب کے کچھ مصائب آپ کے سامنے, کچھ مصائب. فارسی میں ایک شعر ہے, کہتے ہیں امانز دل زینب, میاں نے ہمیں دلہا امانز دل زینب. اہل بیت میں, بلکہ یوں کہوں انسانیت میں, جتنے بھی دل والے ہیں, صاحبان دل ہیں, ان میں سب سے بڑا دل, سب سے زیادہ مظلوم دل, سب سے زیادہ دکھی دل زینب کا ہے. امانز دل زینب, یعنی جو مصائب زینب کبریٰ نے دیکھے ہیں وہ قیامت ٹوٹ پڑے گی زینب کے دل پر. وقت کے تقاضے, اگر جناب زینب یہ فرماتی کہ میں تو ثانیہ زہرا ہوں, بنت فاطمہ زہرا ہوں, چادر تطہیر میرے لیے, آئے تطہیر ہماری شان میں, میں تو ان نامحرموں کے سامنے گفتگو نہیں کروں گی. کہہ سکتی تھی میں تو یزید سے ہم کلام نہیں ہوں گی, میں تو نامحرموں سے گفتگو نہیں کروں گی, لیکن کہا کہ نہیں, وقت کا تقاضا یہ ہے. وہ زینب جو کبھی گھر سے باہر نہ نکلی ہو, وہ شرابیوں کے مجمع میں جا کر, گناہ گاروں کے سامنے کھڑے ہو کر علی کے لہجے میں کلام کرے, یہ ہے وقت کا تقاضا. اور کلام بھی کیسا کلام, جواب بھی کیسا جواب, للکار بھی کیسی للکار, جواب بھی کیسا جواب. بنت علی کا کہ شاعر کہتا ہے, آیات حق کی چھاؤں میں عصمت کا پھول تھی زینب, کہیں علی تھی کہیں پر رسول تھی. اور میں صرف کہوں گا نہیں, صرف علی اور رسول ہی نہیں تھی, کہیں پہ حسین بھی تھی, کہیں پہ عباس بھی تھی زینب. کہیں حسین کا کام کہ بچوں کو جمع کر رہی ہیں, کبھی عباس کا کام کہ کبھی خیام کا پہرا دے رہی ہیں. اللہ اکبر. بس دیکھا نا, جناب زینب کا نام آیا, آنکھوں سے آنسو. تو جناب زینب, انشاءاللہ کل تفصیل سے عرض کروں گا انشاءاللہ کہ جناب زینب نے وقت کے تقاضوں پر کیسا عمل کیا. یہ وہ بی بی ہے کہ جو کبھی بازار میں نہیں نکلی, اور اگر کبھی کبھی نکلی, کبھی نکلی تو بھائیوں کے ساتھ نکلی, حجاب کے ساتھ نکلی, قناتوں کے ساتھ نکلی. اور وہ وقت یاد ہے نا جب مدینے سے کارمہ چلا تھا, ایک ایک بیوی آتی تھی, اس کا وارث اسے سوار کرتا تھا. ایک دفعہ حضرت علی اکبر نے امام حسین کے کان میں کچھ کہا, امام حسین کھڑے ہو گئے, بھیا عباس ذرا قناتوں کو تان دو, آواز لگا دو, کوئی چھت پہ نہ چڑھے, بنت علی سوار ہونا چاہتی ہے. اللہ اکبر. بس اس شان سے علی اکبر نے, جناب عباس نے اور امام حسین نے جناب زینب کو سوار کیا تھا محمل پر. ایک وہ وقت ہے, اور ایک 11 محرم محرم کا وقت ہے کہ جب بی بی نے سب کو سوار کر دیا، ایک دفعہ جب تنہا رہ گئی، ہاں یہ کون بی بی ہے جس نے حسین کو آخری وقت میں سوار کیا تھا، نظر یمینا و شمالا، حسین نے دائیں دیکھا تھا بائیں دیکھا تھا، اینا اینا علی اکبر، علی اکبر بیٹا کہاں ہو، ارے بابا سوار ہونا چاہتا ہے، آؤ بھیا عباس اپنے آقا کو سوار کر، آؤ بیٹا قاسم، حسین تنہا رہ گیا، ایسے وقت میں زینب بنت علی آگے بڑی، بہن حاضر ہے، اے بھیا تجھے میں سوار کروں گی، اور ایک دفعہ آج جب حسین حسین کی لاش کے سامنے سے گزری ہے زینب، اور یہ کہہ رہی ہے اے بھیا حسین اب جا رہی ہے، اللہ اکبر، اس کی جب سوار ہونے کا وقت آیا، جناب زینب نے سب کو سوار کیا، اس کی طرف فرات کی طرف رخ کیا ہوگا اور ہاتھ جوڑ کے کہا ہوگا، بھیا عباس ذرا آؤ ترائی سے اٹھ کر، ارے بہن سوار ہونا چاہتی ہے، ارے وہ وقت یاد نہیں جب مدینے سے چلے تھے قناتوں کا انتظام، پردے اور حجاب کا انتظام، ارے نہ سر میں چادر ہے نہ محمل ہے نہ ہماری ہے،